السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمين يا رب العالمين. اجتماعیت کی اہمیت اور اس کی ضرورت، اس پر ہم پچھلے جمعے کچھ بات رکھ رہے تھے. قرآن حکیم ہمارے سامنے کم از کم تین لیولز یا تین درجات رکھتا ہے اجتماعیت میں شامل ہونے کے حوالے سے، اپنے آپ کو ان لوگوں کا حصہ بنانے کے حوالے سے جو اللہ کی بندگی کی کوشش کر رہے ہوں. ایسے اللہ کے بندوں کو تلاش کرنا اور ان کے ساتھ ملنا جڑنا، یہ عین تقاضا ہے ہمارے دین کا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات میں سے ان میں شامل یہ ایک حکم ہے. اور اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت، اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پر میں نے جو پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی وہ اس حوالے سے کہ انسان، یا اور اسپیسیفک کر لیں، مسلمان کی ضرورت ہے، یہ لازمی ضرورت ہے. اس کے بغیر اللہ کے احکامات پر عمل وہ ہو نہیں سکتا. پچھلی دفعہ آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کا حوالہ رکھا گیا تھا. اللہ رب العزت نے وہاں فرمایا کہ یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جڑ جاؤ، شامل ہو جاؤ. یہ جو لیول ہے، سب سے پہلا دائرہ کہہ لیں اس کو، اس دائرے کو عرف میں اگر سمجھا جائے تو لاسٹ ٹائم ہم نے سمجھا تھا اس کو صحبت، صحبت صالحین، سچوں کی صحبت، سچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. یہ جو لوگ ہیں، یہ سچے، ان کی ڈیفینیشن بھی قرآن ہمارے سامنے مختلف مقامات پہ رکھتا ہے، جیسے بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت 177 پر کئی دفعہ کلام کیا ہے. ایک جامع تصور نیکی کا ہمارے سامنے وہاں پر آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنا ایک تعلق رکھتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات میں بڑے کھرے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر چیز اللہ کی خاطر، آخرت کی خاطر کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی خاطر وہ میدان جنگ تک بھی جاتے ہیں. اس پوری ڈیفینیشن کا خلاصہ بھی یہ تھا کہ یہی لوگ ہیں جو اصل میں سچے ہیں. اسی طرح اگر بات کریں سورہ حجرات کے حوالے سے، تو وہاں پر بھی یہ ڈیفینیشن ہم نے دیکھی ہے قرآن جو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ کون ہے بھائی یہ لوگ جو سچے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان ایسا لاتے ہیں کہ پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں اس ایمان پر، پھر کوئی شک شبہ نہیں ہوتا ان کے ایمان میں، ڈاؤٹس نہیں ہوتے ان کے پاس. اللہ پر توکل ہے تو ہے، اب کوئی چیز اس توکل کو ہلا نہیں سکتی، چاہے حالات کچھ بھی کیوں نہ ہو جائیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے دین کی محنت میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ کے دین کی محنت کا عنوان کیا ہے؟ وہ جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ. یہ سورہ حجرات کی آیت 15 کے حوالے سے، الحمدللہ اس پر بھی کئی دفعہ یہاں کلام ہو چکا ہے. تو یہ سچے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن سچا کہتا ہے، جو اللہ کے دین پر عمل کرنے اور کروانے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے، یہ سچے لوگ وہ نہیں ہیں جو محض خود عمل کرنے تک اپنے آپ کو محدود رکھیں، بلکہ بات تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث تو نفی کرتے ہیں ایسے شخص کی سچائی کی. وہ حدیث ذہن میں لے آئیے بے حقیقی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ اللہ نے جب عذاب نازل کرنے کا حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو، اور جبرائیل علیہ السلام نے گواہی دی وہاں ایک شخص کی موجودگی کی، جس کا معاملہ یہ ہے کہ پلک جھپکنے میں بھی اس نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی ہے، تو ایسے شخص کو کہ جو پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو ملوث، آپ ذرا سوچیں اس کے تقوی کی اور اس کی عبادت گزاری کی کیا کیفیات ہوں گی. کیسا عجیب یہ پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی اس شخص نے، اور یہ گواہی کون دے رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام دے رہے ہیں. کس کے سامنے دے رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کے سامنے دے رہے ہیں. معاذ اللہ کوئی امکان ہو سکتا ہے کسی بڑھا چڑھا کر بات بیان کرنے کا؟ ہے نا، یعنی معاذ اللہ سم سم معاذ اللہ، ہم آپس میں بات کرتے وقت بات بڑھا بھی دے رہے، فلاں شخص نیک ہے، اتنا نیک ہے اور اتنا نیک ہے، اور ہم تو بڑھا چڑھا کے کر سکتے ہیں. یہ جو منظر ہے کیسا عجیب ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت سے فرما رہے ہیں. تو اگین جو میں عرض کر رہا ہوں کہ معاذ اللہ ہزار دفعہ کہ کیا وہاں کوئی امکان ہے کیا جبرائیل علیہ السلام نے بڑھا چڑھا کر بات بیان کر دی ہو؟ معاذ اللہ، اللہ کے سامنے. لیکن آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ رب العزت نے جواب کیا عطا کیا. حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ پہلے عذاب اس پر نازل کرو، پہلے عذاب کا کوڑا کس پر برسے گا؟ اس شخص پر، باقی بستی والوں پر بعد میں آئے گا. پہلے بستی کو اس پر دے مارو، یعنی عذاب اس پہ وہاں سے شروع کرو، آغاز جو ہے نا اس عذاب کا اس شخص سے. اللہ اکبر، جس شخص نے پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو اور اللہ فرمائے کہ اس پر عذاب جو ہے اس کا آغاز کرو. کیوں؟ اور آگے وجہ بتائی کہ اس کا چہرہ میری غیرت سے متغیر نہیں ہوتا. میری نافرمانیاں دیکھ کر، میرے دین کا مذاق اڑتے دیکھ کر، لوگوں کو میرے خلاف ہوتے دیکھ کر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنی تسبیحات میں لگا ہے، اپنی نماز میں، سجدوں میں لگا ہے، اس کو کوئی غیرت اندر سے نہیں آتی، کوئی اس کو پریشانی نہیں ہوتی، کوئی تڑپ اس میں نہیں آتی. تو اللہ رب العزت کو ایسے شخص کے عبادت کا کوئی پاس کوئی خیال نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ عبادت تمہارے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے. میرے لیے اگر ہوتی، اللہ رب العزت کے لیے اگر وہ عبادت ہوتی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو دیکھ کر اس کے چہرے کے ماتھے پر کوئی بل نہ آئے، نفرت نہ آئے؟ اور اللہ کے نبی نے پھر وہ لیولز بتا دیے. کیا؟ برائی کو جب تم دیکھو، منکر کو جب تم دیکھو، اللہ کے احکامات کو ٹوٹتے ہوئے جب تم دیکھو، تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکو، رکاوٹ بن جاؤ. اپنی پوری طاقت، ہاتھ سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ پکڑ لو ظالم کا، اپنے ہاتھ سے پوری طاقت سے اس کو روکو. اور فرمایا اگر تم میں اتنی طاقت، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک سکو، تو اب اپنی زبان سے یہ کام کرو. تمہارے اندر نہیں ہے اگر یہ طاقت، تم اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اب تم پر لازم ہے کہ اپنی زبان سے حق ادا کرو اس منکر کو روکنے کے لیے، جو تم سے بول کر جو بن پڑتا ہے کرو. اور پھر فرمایا کہ اگر اتنی بھی استطاعت تمہارے اندر نہیں ہے، اتنی بھی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے، تو اب اپنے دل میں اس کو برا جانو، اپنے دل میں اس کو برا جانو. اندر تمہارے آگ لگ جانی چاہیے، اندر تمہارے کیفیت ایسی ہو کہ انسان تڑپ جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور میں کچھ کر نہیں سکتا. وہ بے بسی کا احساس اندر کہیں انسان میں ہو کہ یار یہ اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں اور میرے بس میں کچھ نہیں ہے. تو وہ اندر ہی اندر گھلے، دیکھے، اس کو فکر میں مبتلا ہو جائے، دل میں اس کو برا جانو. اور فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہے، یہ ہے اصل میں جو بات، اگر تمہارے دل میں بھی اس برائی کو دیکھ کر کوئی پریشانی نہیں آتی، تڑپ نہیں آتی، غصہ نہیں آتا، اس منکر کو دیکھ کر تمہارے ماتھے پر بل نہیں پڑتا، تو فرمایا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. یہ دو احادیث اس مفہوم میں ہمارے سامنے آتی ہیں، جس کا حاصل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہاتھ سے جہاد کرو، نہیں کر سکتے زبان سے کرو، زبان سے نہیں کر سکتے دل سے کرو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو بس پھر اس کا مطلب ہے رائی کے دانے کے برابر. ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ کون سا فرمایا؟ وہ دل میں برا جاننا سب سے کمزور درجہ ہے وہ، لیکن کم از کم ہے. اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو نیچے پھر ایمان نہیں ہے، پھر بیس لیس ہے، یہ ختم ہو گیا. تو اپنی ذاتی عبادات میں کوئی کتنا آگے تک ہو، قرآن اور حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ ایسے شخص کو پھر اللہ کے یہاں کسی، باقی وہ تو اللہ ہے، اس کی شان ہے، وہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے عطا فرمائے. ہم کسی کے لیے کوئی فیصلے نہیں سنا سکتے کون کتنا نیک اور کتنا ہو. لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں کہ جو موضوع ہمارا چل رہا ہے، کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ. یہ سچے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو خود بھی سچ پر ہیں اور اس سچ کا پرچار بھی کرتے ہیں، حق کا پرچار بھی کرتے ہیں، اور یہ لوازم نجات کی وہ اہم کڑی ہے جس کے بغیر نجات نہیں. جب قسم کھائی اللہ نے سورہ عصر میں گزرتے ہوئے زمانے کی، سارے انسان، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان یقیناً خسارے میں، بچے گا کون؟ چار باتیں بتائیں. الا الذین، کون ہیں یہ چار لوگ؟ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان لا کر پھر عمل صالح کر کے رکنا نہیں ہے. اگلی کی بات کیا ہے؟ تواصی بالحق، حق کی وصیت، حق کی تلقین. اور تواصی میں کیا ہے؟ مل جل کر، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، جماعت بنا کر، اجتماعیت بنا کر، یہ سب اس میں شامل ہے. وہ تواصوا بالصبر، اور پھر صبر کی تلقین اسی طرح سے. یہ چار کام کرنے والا بچے گا اور کوئی نہیں بچے گا. یہ ہے بھائی صادقین کی مختصر ترین ڈیفینیشن جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور ان صادقین کے ساتھ، جن کے ساتھ جڑنے کا حکم ہے، جن کے ساتھ ملنے کا حکم ہے، جس اجتماعیت میں شامل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کے تین لیولز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. جس میں سب پہلا لیول کیا ہے؟ تقوی کا حصول. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی حاصل کرو. تقوی کیا ہے؟ انسان کو اللہ کا ڈر مل جائے، اللہ کا احساس مل جائے، اللہ کی موجودگی اس کو سمجھ آ جائے، اللہ کا ذکر اس کو مل جائے، یہ تقوی ہے. جب وہ کسی شے کی طرف ایسے ہاتھ بڑھائے اور اندر سے ایک آواز آئے کہ نہ نہ نہ، یہ اللہ کو ناپسند ہے، اور وہ ہاتھ پیچھے کر لے. یہ تقوی کی سادہ سی کیا ہے؟ تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے. بس یہ نظر ایسے اٹھے اور جس شے پر پڑے فوراً اندر سے آواز آ جائے کہ اس شے کو دیکھنا میرے رب کو نامنظور ہے، اور اپنی نظر ایسے ہٹا لے، ایسے کر لے، چاہے اندر سے کتنا ہی طوفان کیوں نہ اس کو آ رہا ہو دیکھنا. نہ، یہ تقوی کی ڈیفینیشن ہے. رک جاؤ، تھم جاؤ. روزے میں ہم رکتے ہیں نا، تھمتے ہیں. اس لیے تو روزے کی حکمت کیا بتائی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، رکنا آئے، ٹھہرنا آئے، تھمنا آئے، اپنے آپ کو سنبھالنا آ جائے. روزے میں مشق یہ کروائی جاتی ہے، تقوی، تاکہ تمہارے اندر آئے. تو تقوی کا حصول تمہیں چاہیے. گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، تو کیا کرو؟ اچھے ماحول میں آ جاؤ. کونوا مع الصادقین، یہ جو سچے ہیں، جو اللہ کے دین پر عمل کرنے اور کروانے کی محنت میں لگے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو، ان کے ساتھ آنا جانا شروع کر دو، ان کے ساتھ وقت لگانا شروع کر دو، تاکہ ان کی صحبت تمہارے اندر سرائیت کرے، تاکہ ان کے اعمال کے اثرات سے تمہارے اندر بھی کیا آ جائیں؟ اچھے اعمال کرنے کی محنت کا جذبہ آ جائے. یہ ہو گیا پہلا لیول، یہ ہو گیا پہلا لیول. خود نیک بننا ہے تو نیکوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. کوئی شخص سمجھتا ہے میں اکیلا رہ کر نیک رہ پاؤں گا، تو ممکن نہیں ہے. رسول اللہ کی سنت ہمارے سامنے، صحابہ کی سنت ہمارے سامنے، اللہ کا حکم ہمارے سامنے. اب اس پر تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی بڑی تفصیل سے الحمدللہ بات کی کہ اچھے لوگوں کی پروموشن، اچھے لوگوں کا ساتھ کس لیے بھی ضروری ہے؟ یہ انسان کی انسانی ضرورت بھی ہے. یہ تو ایک طرف دین کا حکم ہو گیا نا، اس کو انسانی عقل کے مطابق سمجھتے ہیں. کسی محلے میں چار نیک لوگ رہتے ہیں اور چھ برے لوگ رہتے ہیں، میں کن کو سپورٹ کروں؟ کن کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں؟ کن کو ہاتھ مضبوط کروں؟ کن کو میں جا کر ان کی کمر بنوں، ان کا سہارا بنوں؟ بھائی، ان چار نیک کا یا ان چھ بروں کا؟ بات سمجھ رہی؟ اگر نیک لوگوں کا ساتھ اٹھوں بیٹھوں گا تو مضبوط کون ہوگا؟ نیکی مضبوط ہوگی. معاشرہ صالح کب بنے گا؟ جب نیک لوگوں کی عزت کی جائے گی، نیک لوگوں کو اہمیت دی جائے گی، ان کی معیت تلاش کی جائے گی، ان کے مشوروں کو اہمیت دی جائے گی. آج کے دجالی دور کا سب سے بڑا جو دجل ہے، سب سے بڑا کہہ لیں یا بڑوں میں ایک بڑا کہہ لیں، بدترین دجل یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ نیک لوگ سے کٹو، بھاگو، نکلو، یہ علماء ہیں، یہ دینی لوگ ہیں، یہ مسجد کے لوگ ہیں، ارے بھائی یہ تو بیکار لوگ ہیں، ان سے بھاگو، نکلو ادھر سے. یہ دجل ہے بہت بڑا، جس نے برباد کیا ہمارے اس معاشرے کو، جس کی وجہ سے نیکی معاشرے میں کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور مزید ہم دیکھ رہے ہیں آگے کیا حالات آ رہے ہیں. اور جب آپ نیک لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو لازمی طور پر انسان کی تو ضرورت ہے، وہ اکیلا رہ نہیں سکتا، کچھ بھی کر لے، اس کو تو معیت چاہیے، اس کو ساتھ چاہیے. کوئی انسان نہیں رہ سکتا اکیلا، اپنے رشتہ داروں سے کٹے گا تو دوستوں میں گھسے گا، کہیں نہ کہیں تو جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بچ سکے. اور جب وہ نیک لوگوں سے بچے گا تو کہاں جائے گا بھائی؟ لازمی بات ہے، شیطان کی صحبت میں جائے گا، برے لوگوں کی صحبت میں جائے گا، اور جب بروں کی صحبت میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ برائی مضبوط ہوگی، برائی کو سہارا ملے گا، برائی کی کرنے والوں کی تعداد بڑھے گی۔ تو یہ انسانی ضرورت ہے عین سچے لوگوں کا ساتھ، ان کی کمر کو مضبوط کرنا، ان کا سہارا بننا، تاکہ نیکی معاشرے میں پرویل کرے، صالح معاشرہ بن سکے۔ اب اس پر پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی کئی، اب اس سے بات میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 ہے، جہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف دعوت دے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، چاہیے کہ تم میں سے ہو، امہ ایک امت، ایک جماعت۔ اب یہاں رکیں، اللہ نے یہاں پر محض کسی گروہ، کسی بھیڑ بھاڑ، کسی ہجوم کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ کس چیز کا تذکرہ کیا؟ امہ۔ یہ امہ کا ورڈ امت، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں امت، یہ ام سے ہے، ام کہتے ہیں بنیاد کو، جڑ کو، اسی لیے ام عربی میں ماں کو کہا جاتا ہے۔ کسی بھی شخص کی بنیاد کیا ہے بھائی؟ روٹس کیا ہیں؟ کہاں سے نکلا ہے؟ کہاں سے اگ کر آئے زمین میں؟ اپنی ماں کے بطن سے۔ تو ماں کو ماں کہنے کی وجہ یہی ہے۔ تو امت جو یہ لفظ ہے، یہ اپلائی ہوتا ہے ایسی اجتماعیت یا ایسے لوگوں کے گروہ پر جن کی بنیاد ایک ہو، جن کی جڑیں ایک جگہ سے نکلی ہوں، جن کا مقصد ایک ہو، جن کی اٹھان ایک ہو، جن کا رخ ایک ہو، جن کا مقصد ایک ہو۔ یہ امت کی ڈیفینیشن ہے۔ اب مجھے بتائیے، کوئی شخص بھی، بڑی سادہ سی باتیں ہیں، اس امت کو ذہن میں لائے گا تو کیا خیال ہے یہ کون سی جماعت ہے جس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ایک منظم جماعت ہے۔ ایک منظم جماعت کی مثال نماز، کیونکہ نماز ہمارے دین کا کیا ہے؟ نمائندہ، ریپریزنٹیٹو۔ دین اسلام کا اہم ترین خاصہ کیا ہے؟ عبادتوں کے اندر سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ ایک مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ مسلمان کافر کا فرق کیا ہے؟ منافق اور مسلم مومن کا فرق کیا ہے؟ نماز۔ یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نماز پورے دین کا جو ہمارے سامنے ایک رخ رکھ دیتی ہے کہ ہے کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، اس نماز میں آ کے سمجھ لو۔ ابھی ہم جمعے کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے۔ مجھے بتائیے، دو امام کھڑے کر دوں یہاں پہ، ہوگی جماعت؟ ممکن ہوگا؟ یعنی تین چار پانچ کو چھوڑیے، میں تو صرف دو کی بات کر رہا ہوں، دو امام کھڑے کر دیں یہاں، ہو سکے گی جماعت؟ ایک ساتھ دو، ایک ادھر کھڑی کر دیں، ایک ادھر، دونوں کو مائک پکڑا دیں، چلو بھائی تم یہاں پڑھاؤ، یہ چار صفحے تمہاری، تم اس کے بعد والی چار صفحے تمہاری، تم وہاں پڑھاؤ، تم یہاں پڑھاؤ۔ اب تو الگ الگ ہو گئے، اب تو ہو سکتی ہے؟ ہو جائے گی؟ ایک تماشا بن جائے گا، کس کے اللہ اکبر پر جھکنا ہے، کس کے اللہ اکبر پر کھڑے ہونا ہے، کو سمجھ آ رہا ہوگا؟ منظم جماعت، اور یہ نماز کے اندر اللہ کے نبی نے، آپ ذرا تصور کیجئے، وہ نبی رحمت ہیں، اور جماعت کی نماز کی کوئی یعنی ترغیب و تشویق یا اس کی ترہیب کے حوالے سے اس سے بڑھ کر کوئی شے ملے گی کہ آپ فرما رہے ہیں مغرب کی نماز ہے، بعض نے کہا عصر کی نماز ہے، روایت ملتی ہے کہ آپ جب جماعت کھڑی ہو گئی، صفیں بنا چکے، اس وقت آپ نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں تم لوگوں میں سے کسی کو یہاں امامت کے لیے کھڑا کروں اور خود جاؤں اور لکڑیاں اکٹھی کروں اور ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے۔ یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہ پڑھتے ان کو، کن کو کہا؟ جو مسجد میں نہیں آئے۔ مطلب کیا بنتا ہے؟ وہ گھر میں پڑھ رہے ہوں گے، مسجد میں نہیں آئے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ جماعت کی اہمیت کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہیں سے تو ملے گا نا وہ روح۔ ایک امام کے پیچھے منظم جماعت، ایک آواز پر حرکت کرنے والی، امام کی تقلید جس کو کہتے ہیں۔ ابھی آپ سجدے میں گئے ہیں، ابھی آپ نے اپنا ناک اور ماتھا ٹیکا ہے، اور ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ذرا سبحان ربی العظیم، ذرا ابھی آپ اچھی کیفیت میں، اللہ اکبر امام صاحب نے کہہ دیا، تو بھائی ابھی تو مجھے 3, 5, 7, 9 دفعہ کرنا تھا، یہ کیا ہوا؟ امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا، کیا کروں بھائی؟ بس امام نے کہہ دیا اللہ اکبر تو اللہ اکبر، یہ تھوڑی کہ امام صاحب آگے جا رہے ہوں گے میں پیچھے اپنی پڑھتا ہوا آ رہا ہوں اپنے حساب سے، ایسا تو نہیں کرنا. تو میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، منظم جماعت ایک امیر کے پیچھے نظم میں جڑی ہوئی، اشاروں پر عمل کرنے والی، امیر کے حکم پر چلنے والی، یہ منظم جماعت. اور اس کو اب ذرا تقویت دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آمرکم بخمسن، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں. اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے. غور کر لیجئے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں تمہیں پانچ باتوں کا کیا کرتا ہوں، حکم دیتا. آمرکم، میں حکم دیتا ہوں تمہیں پانچ باتوں کا، اور اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا. وہ پانچ باتیں اللہ کے نبی گنوائی کیا؟ بالجماع والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. جماعت اختیار کرو، سنو، مانو، ہجرت کرو اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں. مجھے بتائیے یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کون سی جماعت ہوگی یہ؟ منظم جماعت اور سمو طاعت والی جماعت. کس بنیاد پر؟ بیعت کی بنیاد پر ہوتی ہے بھائی. دستوری جماعت میں سمو طاعت کے پابند نہیں ہوتا کوئی شخص. اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے بیعت لی تھی، صحابہ نے اپنے فالوور سے بیعت لی تھی، ہمارے اسلاف اپنے فالوور سے اپنے ساتھیوں سے کیا لیتے رہے؟ بیعت لیتے رہے. اس بیعت کا ہی تو جھگڑا تھا جو پوری تاریخ ہماری بھری پڑی ہے. صرف سمجھانے کے لیے ریفر کر رہا ہوں، موضوع نہیں ہے اس وقت ہمارا. کربلا کا پورا واقعہ اپنے ذہن میں لے آئیے، اتنا بڑا سانحہ جس نے تاریخ اسلام کا رخ جو ہے وہ پلٹ ڈالا. بنیاد کیا تھی پیچھے؟ کیا بنیاد تھی؟ بیعت. تو ہمارے بڑے، ہمارے اسلاف اپنی جانیں دے رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے سانحات وہاں ہو گئے، آپس کے معاملات کہاں سے کا لیول پہ چلے گئے، وہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ دیجئے، بنیاد کیا بن رہی ہے؟ شاید بیعت. اور ہم یہ کہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں بیعت بیعت نام کی کوئی شاید نہیں ہوتی، سبحان اللہ. وہ ادھر دیکھیے ذرا پیچھے کیا ہو گیا اس بیعت کی خاطر، اور ہم کہہ رہے ہوں کہ بیعت کے بغیر بھی کوئی مسلمان مسلمان ہے. یہ بات ہے بھائی. تو منظم جماعت بیعت سموتات کی بنیاد پر بنی ہوئی جماعت، یہ تو ہمارا پورا قرآن سنت، ہمارے اسلاف کی پوری عمل. اور کون سے ایویڈنسز انسان کو، مسلمان کو اس دور میں چاہیے؟ اس جماعت کے ساتھ. اب یہ امت کی ڈیفینیشن، ولتکم منکم امہ، اس امت، اس منظم جماعت کو نکالو، تمہارے اندر سے نکلنی چاہیے. اب ہاں اگلی بات، اس جماعت کے خد و خال کیا ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، یہ کون ہے؟ شروع میں بھی میں نے بات آپ کے سامنے رکھی تھی، دوبارہ اسی آیت سے سمجھ لیتے ہیں. کون ہے بھائی یہ؟ ولتکم منکم امت، یہ تمہاری امت جو ہے کیا کرے گی؟ یدعون الی الخیر. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منظم جماعت کون سی ہے؟ جو خیر کی طرف دعوت دے، خیر کی طرف بلائے. یہ دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، کس کی طرف؟ اچھائی کی طرف، خیر کی طرف. یہ خیر براڈ سینس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، بھلائی ہے، اچھی بات ہے، نیکی ہے، معروف ہے، امر بالمعروف، جس کو ہم ایک اور انداز میں قرآن کا حکم سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن اس خیر کا ایک خاص مطلب بھی قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے سورہ نحل میں، جہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے، تو کہہ دو کہ خیر نازل کیا ہے. تو اللہ نے خود قرآن میں قرآن کو خیر کہا، خیر. اور یہاں پر جو ال الخیر، الخیر سب سے بڑی اچھائی، بھلائی، نیکی، بھلائی کا منبع، نیکی کا منبع، سورس کیا ہے اس پوری بھلائی کی؟ اس دنیا کے اندر بھلائی کو قائم کرنا ہے تو بنیاد کیا ہے اس کی؟ قرآن. تو عین ممکن ہے اس بات کا مطلب یہاں یدعون الی الخیر کیا ہے؟ قرآن کی طرف بلانے والے ہوں. میں نے پھر عرض کیا کہ یہ جنرلائز وے میں بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں، اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، اچھی باتوں کی طرف، ٹھیک ہے. لیکن ہر اچھائی اور نیکی کی بنیاد ہم جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ خیر، جس کو قرآن کہتا ہے، خود قرآن. تو قرآن کی طرف دعوت دینے والے ہوں، قرآن سے جوڑنے والے ہوں، اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق بنانے والے ہوں، یدعون الی الخیر. اور اب اگلی بات کیا ہے بھائی؟ ایک تو یہ بات آگئی کہ دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بات یہاں بھی رہتی تو شاید ہم یہ اندازہ لگاتے کہ ٹھیک ہے، ایک منظم جماعت بنا کر صرف کیا کرتے رہو، تبلیغ کرتے رہو، لوگوں کو متوجہ کرتے رہو، بلاتے رہو، بات ختم. نہ نہ نہ، دیکھیے قرآن ہر لحاظ سے مکمل ہے، کہیں تشنگی نہیں چھوڑی قرآن نے. آگے پڑھتے ہیں، یہاں تک ہو گئے، ولتکن منکم امت ہوئی، کیا بات آ گئی، یدعون الی الخیر. اگلی بات کیا ہے؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. کیا کرتی ہے یہ جماعت؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. نیکی کا حکم کون دے گا؟ جس کے پاس حکم دینے کی طاقت ہو. سوچنے کی بات ہے، ایک شخص حکم، یعنی امر کا جو یہ وہاں پہ صیغہ آتا ہے، بار بار ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، کئی اندازوں میں سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جو قرآن میں 10 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، اللہ نے اپنے ساتھ اس کو نسبت دی ہے. ہم خطبے جمعہ میں بھی اکثر سنتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے نیکی کا، اللہ کے نبی کے ساتھ اس عمل کو نسبت دی گئی، ان کی شان بیان کی گئی سورہ آراف میں کہ اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں. صحابہ کرام کی مثال بیان کی گئی، نیک لوگوں کی مثال بیان کی گئی کہ یہ کون لوگ ہیں جو امر بالمعروف کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں وہ جو برے لوگ ہیں وہ امر بالمنکر، وہ منکر کا حکم دیتے ہیں، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. تو یہ نیکی کا حکم اور اس کے ساتھ جوڑ لیجئے برائی سے روکنا. امر بالمعروف ادھورا ہے جب تک اس کے ساتھ نہیں عن المنکر نہ ہو، برائی سے روکنا. جہاں بھی امر بالمعروف آیا قرآن میں، ساتھ میں کیا آیا؟ نہیں عن المنکر. کوئی یہاں پر بھی ادھورا کام کرے گا وہ بھی ادھورا ہے اس آیت کے تحت. تو یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے. اب جو حکم دے گا، یہ حکم کس کو دے گا؟ اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو. لیکن بھائی ہم تو نہیں دے سکتے، کیا کریں؟ ہر انسان ہمارا حکم تو نہیں مانے گا، تو پھر کیا کریں؟ یہی تو وہ لاجک ہے، یہی سے تو وہ آگے پوری تدبیر اس کی بنتی ہے کہ اب اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لاؤ کہ تم حکم دے سکو. اس زمین پر اللہ کا نظام چلنا ہے، اس زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہونا ہے. یہ اس زمین کا بھی حق ہے، یہ اللہ کا بھی حق ہے، اور یہ فرض ہے، لازم ہے. کس پر؟ جو اللہ کو ماننے والے ہیں. شیطان سے اصل جنگ کیا ہے؟ یہی تو ہے. وہ کہتا ہے کہ باطل کا حکم نافذ کرو، اللہ کا بندہ کہتا ہے اللہ کا حکم نافذ کرو. یہ جنگ چل رہی ہے اور یہ جنگ چلتی رہے گی جب تک اللہ کا حکم ہے. میرا اور آپ کا کردار اس جنگ میں کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کی پارٹی ہیں، اگر ہم اللہ کی طرف ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو ہمیں اللہ کے حکم کے نفاذ کے لیے اپنی محنت کرنی. اب جب تک ہم اس لیول پر نہیں آتے کہ یہ امت بن سکے، یہ جس کو آج اب اور مزید آتے چلے جائیں گہرائی میں، فقہی اصطلاحات لے آئیں اور چیزیں لے آئیں، یہ خلافت، یہ امامت، یہ نسب امام کا جو پورا ایک چیپٹر ہے کہ اللہ کا ایک بندہ جس کو پھر یہ امت منتخب کر کے اللہ کی طرف سے اب وہ نافذ ہوگا اللہ کے احکامات کو اس کو جاری کرنے کے حوالے سے. یہ پورا نظام ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، خلفائے راشدین نے اس کو آگے بڑھایا، پھر بات آگے بڑھی. وہ ٹھیک ہے کہ وہ آزمائش کا ایک معاملہ کہ یہ خلافت ملوکیت میں بدل گئی اور معاملات پھر ظاہر آگے آنے والوں کی آزمائش تو ہونی تھی نا، مجھے اور آپ کو بھی تو جج کرنا ہے نا اللہ نے کہ جنت کے قابل ہیں کہ نہیں ہے. تو یہ آزمائش میرے اور آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے اللہ نے، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کی محنت. یہ ہے وہ جماعت، یہ ہے وہ اجتماعیت، بیت سموتات پر بنی ہوئی منظم جماعت جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کی محنت کر رہی ہے. ان لوگوں کے ساتھ جا کے جڑو، ان کے ساتھ جا کر شامل ہو جاؤ، ایک امیر کی اطاعت کے اندر اپنے آپ کو دے دو. کون ہے یہ امیر جو اللہ کا بندہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی محنت میں لگا ہے؟ یہ ہے ساری بات کا حاصل. اس میں کون سی امبیگوئٹی ہے؟ کون سی اس کے اندر ایسے مشکل معاملات ہیں جو ہم سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو رہے ہیں؟ اور اب دیکھیے اس کا تیسرا لیول جو کلائمیکس ہے، کلائمیکس. کیونکہ جب بھی باطل کو چھیڑا جائے گا، کیا خیال ہے باطل آسانی سے ہار مان لے گا؟ آپ امر بالمعروف کرنا چاہتے ہیں، نیکی کا حکم دینا چاہتے ہیں اگر اللہ کے بندے ہیں تو، اور باطل کبھی بھی آپ کو برداشت کرے گا یا وہ آپ کو موقع دے گا، چانس دے گا کہ آؤ بھائی نیکی کا حکم دو، ٹھیک ہے میں بھی آتا ہوں آپ کے ساتھ، وہ کیا کرے گا؟ ریزسٹ کرے گا اپنی پوری طاقت کے ساتھ. اور جب وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ٹکراؤ پر آئے گا، مزاحمت پر آئے گا، تو بات پھر آگے اس سے بڑھے گی. اور وہ بات بڑھتی ہے کب؟ جب تلوار کے مقابلے میں تلوار نکلتی ہے. اور یہ جہاد جس کو ہم بار بار سمجھتے آ رہے ہیں، یہ محنت، یہ کوشش، یہ ایفرٹ اللہ کے دین کے لیے جو محنت ہو رہی ہے، اپنے نفس سے جس کا آغاز ہوا، اپنے جسم سے جس کا آغاز ہوا، اپنے گھر سے جس کا آغاز ہوا، اور ہوتے ہوتے پوری دنیا تک جس کا دائرہ ہے، جہاں کہیں ریزسٹنس آئے گی، اور ایک امیر کی اطاعت میں رہتے ہوئے، ایک منظم جماعت میں رہتے ہوئے، اس جماعت کے لائے عمل کے مطابق اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنا کر، اب جب یہ مرحلہ آئے گا، اس مرحلے کو قرآن جو نام دیتا ہے وہ قتال ہے، قتال فی سبیل اللہ. اور غور فرمائیے گا، یہ تیسرا لیول جب باطل کے ساتھ براہ راست مزاحمت ہو جائے، جنگ ہو جائے، اب اس اجتماعیت کی اہمیت کو اللہ پاک کس طرح سے قرآن میں بتا رہے ہیں. عقل حیران اس لیے ہوتی ہے کہ انسانی نفسیات کو اللہ نے اس طرح سے جکڑا ہے کہ انسان کہاں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے گا. دیکھیے بات شروع میں آئی تھی، تمہیں صرف اپنے ذاتی حوالے سے نیک بننا ہے، کونوا مع الصادقین، ان سچوں کے ساتھ جڑو. سچوں کی ڈیفینیشن ہم نے سمجھی، پھر بات آئی کہ یہ ہم منصب، ہم مقصد گروہ منظم ہے، ان کے ساتھ جڑ کر اگلا لیول کیا ہے؟ خیر کی دعوت دو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. اب مرحلہ کون سا آ گیا؟ باطل سے ٹکراؤ کا مرحلہ آ گیا. اب اس اجتماعیت کی کیفیت کیا ہے؟ ذرا غور فرمائیے گا، سورہ صف آیت نمبر 2 کیا ہے جی؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ تو محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. بات تو مکمل تھی، اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں بھائی، بات یہاں مکمل ہو رہی ہے. صفن کأنہم بنیان مرصوص، ایسے صف بنا کر جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. یہ ہے اس اجتماعیت کی یہ شکل جو آغاز ہوا تھا، کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو. پھر اس ہم مقصد گروہ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے امہ یعنی بیعت کرو، شامل ہو اس کے اندر، اس کا حصہ بنو، اور اب اس کے اندر ایسے رچ بس جاؤ، اپنی زندگیوں کو ایسے اس اجتماعیت کے مطابق ڈھال لو کہ تمہیں سب کچھ بلا دو تم، اور جو رہ جائے وہ یہ یاد رہ جائے، سیسا پلائی ہوئی دیوار. سیسا پلائی ہوئی دیوار کیا ہوتی ہے؟ سیسا پلائی ہوئی دیوار وہ ہوتی ہے جس میں کوئی رخنا نہ ہو، کوئی گیپ نہ ہو، درمیان میں کوئی گڑھا نہ ہو. میں ایک اپنے اسٹوڈینٹس کو سمجھانے کے لیے ایسی سادہ سی مثال دیتا ہوں نا، یہ وائٹ بورڈ سامنے ہمارے بھی لگا ہوا ہے، میں ایک مارکر اٹھاؤں اور وائٹ بورڈ پہ مارکر لے جا کر کچھ لکھنے کی کوشش کروں، کچھ بھی لکیر بناؤں، تو آپ میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہوگی؟ کوئی مسئلہ ہے اس میں؟ کوئی پریشانی ہے اس میں؟ بلکہ آپ تدسس سے دیکھیں گے، پتہ نہیں کیا لکھ رہے ہیں بھائی، دیکھتے ہیں. پریشانی کیوں نہیں ہے؟ اس کو مسئلہ نہیں ہے، وہ لکیر یا جو بھی میں لکھوں گا اس کو میں کپڑے سے ایسے کروں گا تو مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن وہی مارکر لے کر اگر میں اس دیوار کی ستون کی طرف چلوں، فرض کریں ایسے مارکر اپنے ہاتھ میں لوں اور لے جا کر اس ستون پر، اس دیوار پر لے جا کر کچھ لکھنے کے لیے مارکر، تو آپ میں سے کتنے لوگ تو ایک دم بھائی کیا کر رہے ہو، ارے رکیں بھائی، مسجد کا ستون گندا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کو اچھا لگے گا میں اگر یہاں ایک لکیر بنا دوں؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں سے مٹے گا نہیں، وہاں سے مٹ گیا تھا، یہاں سے نہیں مٹے گا. فرق کیا ہے دونوں جگہ؟ یہ بھی سطح ہے، وہ بھی سطح ہے، وہ بھی سرفیس ہے، یہ بھی سرفیس ہے. وہ سرفیس اتنی اسموتھ ہے کہ اس کے درمیان میں، اس سطح میں کوئی گیپ نہیں ہے، جبکہ اس جگہ پر یہ اسموتھنس نہیں ہے، بلکہ درمیان میں کیا ہے اس میں؟ گیپس. تو اس کی مارکر کی سیاہی اس کے گیپس میں چلی جائے گی اور یہ پھر مٹ نہیں سکے گا. بڑی لاجیکل سمپل سی بات ہے. اس جگہ پر کوئی گیپ نہ ہونا، یہ کسی درجے میں میں تشبیہ دے رہا ہوں، سیسا پلایا ہوا ایک ایسی دیوار کا معاملہ کہ جس کی سطح اتنی چکنی ہے کہ اس کے درمیان میں کوئی معمولی سا بھی گیپ، کوئی دراز، کوئی شے، کوئی کچھ نہیں ہے. یہ ہے اب اس اجتماعیت کی شکل جو نکلے گی میدان جنگ میں اللہ کے دین کی خاطر قتال فی سبیل اللہ کرنے کے لیے. ایسے یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رچ بس چکے ہوں, جو صحابہ نے کر کے دکھایا اور اسی کی مثال قرآن رکھتا ہے ہمارے سامنے رحماء بینہم کہہ کر, ان کے دل ایک دوسرے سے جڑ چکے ہیں, ان کے سوچیں ایک دوسرے سے مل چکی ہیں, ان کے مقصد ایک ہو چکے ہیں, اب ان کی پسند ناپسند ایک ہے, اب یہ اپنے سے زیادہ دوسرے کی فکر میں ہیں. کیا عجیب منظر ہے وہ جنگ موتا کا, اکثر بیان ہوتا ہے کہ ایک صحابی پانی لے کر آباد کا منظر ہے, زخموں سے چور ہیں, زخمی موجود ہیں, ایک صحابی کراہ رہے ہیں اور پانی کے لیے آتش آتش پانی کے لیے آواز لگا رہے ہیں, ایک صحابی دوڑتے ہوئے جیسی ان کے پاس پانی لے کر پہنچتے ہیں کہیں قریب سے ایک اور صحابی کے کراہنے کی آواز آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں پہلے اس کو پہلے اس کو, یہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس جاتے ہیں تو ایک اور کی وہاں سے کہتے ہیں نہیں پہلے اس کو پہلے, ارے آپ تو پیلے, نہیں نہیں پہلے اس کو, میرے بھائی کو پہلے. وہ وہاں پہنچتے ہیں تو ان کا انتقال ہو چکا, یہ واپس آ کے ادھر پہنچے ان کا بھی ہو چکا, پاگا پہلے پہ پہنچے ان کا بھی انتقال ہو گیا. یہ جو رحماء بینہم ان صحابہ کے درمیان میں جس کو قرآن کہتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایسے نرم دل, محبت, نرم چارہ, سورہ مائدہ میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں, یہ جو محبت ایک دوسرے کے ساتھ, سیسہ پلائی ہوئی دیوار یہ بن گئے ایک دوسرے کے لیے, ایک دوسرے کی ڈھال بن گئے, ایک دوسرے کی آڑ بن گئے, کیونکہ ان کی بنیاد اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تھی, ان کا مقصد آخرت کی کامیابی تھی, اور دنیا میں جینے کا مقصد کیا تھا کہ بس اللہ کا نام غالب ہو جائے, اللہ کا دین غالب ہو جائے, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, مجھے اس پوری دنیا میں اللہ کا دین نافذ کرنے کا ٹارگٹ دے کر اللہ نے بھیجا ہے, اللہ کا خلیفہ ہوں میں, اللہ کا نائب ہوں میں, اللہ کا نمائندہ ہوں میں, اور اس کام کو کرنے کے لیے مجھے ایک ایسی اجتماعیت چاہیے, ایسی ٹھوس اجتماعیت جو اللہ کے نبی کے دیے ہوئے طریقے بیت سمتعات کے مطابق اس کام کو کرنے کا عزم لے کر چل رہی ہے, اور میں اس کا حصہ بنوں اور اپنے حصے کا کردار وہاں پر ادا کروں. باطل سے ٹکرانا ہے, باطل مضبوط ہو رہا ہے, طاغوت مضبوط ہو رہا ہے, شیطانی ہتھکنڈے ہم دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے ہمارے گھروں کے اندر گھستے چلے آ رہے ہیں, اور ہم خواب خرگوش میں مزے لے رہے ہیں, ابھی اپنی نیند سے جاگنے کو تیار نہیں ہو رہے, دو دو ٹکے کے مسائل کے اوپر اپنا سر پھوڑ رہے ہیں. یہ ہے بھائی اجتماعیت, جس کا آغاز میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ صحبت چاہیے اگر اتنی سی بھی نیکی اپنے اندر ڈالنی ہے تو, پھر اللہ کے دین کا کام کرنا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر تو منظم جماعت چاہیے ایک, اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے دین کے نفاذ کی محنت کرنی ہے تو یہ جماعت بھی ایسی جماعت ہو, سی سپلائی ہوئی دیوار جس کو کہتے ہیں. بھائی ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں الحمدللہ, ہمیں بتایا گیا سمجھایا گیا صفوں کے درمیان میں جگہ نہ چھوڑو. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ نماز کیا ہے پورے دین کا, ہمارے ہر چیز کو جو دین کا مطلب سمجھ رہا ہوں, فلسفہ سمجھ رہا ہوں, آ جاؤ نماز میں مل جائے گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی ناراض ہوتے تھے اگر درمیان میں نمازیوں کے کیا آ جائے, گیپ آ جائے, خلا آ جائے. کیا فرمایا کہ یہ درمیان میں تم خلا چھوڑو گے, کون آ جائے گا درمیان میں؟ شیطان آ جائے گا. یہ شیطان کیا کرے گا کہ بھائی نماز پڑھے گا؟ آپ نے جگہ چھوڑ دی بیچ میں, بیچ میں شیطان آ گیا, تو شیطان کیا کر رہا ہے؟ نماز تو اچھا چلو نماز پڑھ لے گا اسی بہانے, معاذ اللہ کیا کرے گا یہ؟ یہ شیطان کے آنے کا مطلب کیا ہے, کبھی سوچا ہم نے اس بات پہ؟ یہ کندھے سے کندھا ملاؤ, ایڑی سے ایڑی جوڑو, امام صاحب بھی لگے ہوئے پیچھے, لوگ غصہ کر رہے ہوتے, ارے یار نماز پڑھاؤ کیا, ارے اللہ کے بندو اللہ کے نبی نے کہا ہے یہ, گھس جاؤ ایک دوسرے کے اندر, اتنی سی جگہ آگے بڑھو جگہ, ایسے ایک دوسرے کے ساتھ جسم سے جسم جڑا ہوا ہو. کس چیز کی نفی ہو رہی ہے؟ تکبر کی, میں کی, میں حضرت علامہ جناب, میں انجینئر ڈاکٹر جناب, میں کاؤنسلر جناب, میں فلاں جناب, میں چودھری, میں ملک, میں فلاں, میں فلاں, میرے برابر میں کھڑا ہوا آدمی, اف یہ کون آ گیا, تھوڑا سا کیا کروں گا میں, ہٹ کر ایسے. یہی تو ہے شیطان, اور شیطان کیا ہے؟ یہ تکبر, یہ گھن جو میں نے کھائی حکارت سے, جو میں اپنے بھائی سے ادھر ہوا کہ نہیں نہیں تھوڑا سا, یہ تو اللہ کے نبی فرما رہے کہ شیطان ہے تمہارے درمیان. اور جب یہ ہم کندھے سے کندھا جوڑ کر نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر ایک آواز پر ایک امام کے پیچھے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ڈرل کروائی جا رہی ہے، پریکٹس کروائی جا رہی ہے، مشق کروائی جا رہی ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے اس جماعت کا حصہ بن جاؤ، ایک امیر کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جاؤ اور اس کے کہنے پر چلو اور اس دین کے نفاذ کی محنت میں لگ جاؤ، کھپ جاؤ. اس 60-70-80 سال کی زندگی میں کتنا کماؤ گے، کتنا جمع کرو گے، کتنے گھر بناؤ گے، کتنی گاڑیاں، کتنی سہولت ہے، جانا تو قبر میں ہے بھائی، یہ زندگی تمہاری نہیں ہے، تم یہاں مہمان ہو، ایک مسافر ہو، تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو روکے ہو اس لیے کہ تو دیکھا جا سکے، پرکھا جا سکے کہ جنت کے قابل ہو کہ نہیں ہو، اس لیے تھوڑی بھیجے گئے تھے کہ یہاں رہ کر انہی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو لگا کر کھپا کر صبح شام. لوگ کہتے ہیں جی بڑا مشکل دور آ گیا، بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل مشکل دور ہے، معاشی مسائل بھی ہیں، گھریلو مسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ غور تو کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بلا بیٹھے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کے رخ وہ بنا لیے جو شیطان ہمیں دکھاتا ہے، ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں. جب ہم دنیا کو اپنا مقصد بنائیں گے تو پھر یہ سارے مسائل ہمارے سامنے پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جائیں گے. جس دن ہماری زندگی کا مقصد آخرت بن گیا، یہ مسائل تو ہمارے لیے مزیداری کی کیفیت میں آ جائیں گے. بھائی صحابہ تو بھوکے رہ کر انجوائے کرتے تھے اس بھوک کو. آج ہم کہتے ہیں جی ہم 3 وقت کے بجائے 2 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، بڑی مصیبت آ گئی، بڑے مشکل آ گئے، بڑا یہ. اچھا بالکل ٹھیک ہے، صحابہ تو 1 وقت کا کھاتے تھے، بعضوں کا تو 1 وقت کا بھی نہیں کھاتے تھے، ہمیں تو کوئی حدیث نہیں ملتی ان کے رونے دھونے کی. ملتی ہے کوئی صحابی تکلیف کا اظہار کر رہا ہو، کوئی رو رہا ہو، دھو رہا ہو، جی بڑے مشکل حالات ہیں، 2 دن پہلے کھانا کھایا تھا، اب تک کھانا نہیں ملا، کوئی ملتی ہے ایک حدیث بھی؟ کوئی بتا دے مجھے، دکھا دے بھائی. اس لیے کہ ان کو بہت اچھی طرح پتا تھا کہ ہم زندگی میں کیا کرنے آئے ہیں، اس دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں، اور اگر میں جو کرنے آیا ہوں میں وہ کر رہا ہوں، پھر مجھے پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ میں بھوکا ہوں کہ پیٹ بھرا ہوں، پھر تو میں لگا ہوں اللہ کی رضا کی حصول کے لیے، پھر تو یہ مشکلات آ رہی ہیں تو اور مزیدار چیز ہے، اچھا اللہ کی رضا کے قریب کر رہے ہیں مجھے. اصل بات یہ کہ یہ کام میں کرتا جاؤں. اور آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ اس ظلم کا حل بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین میں صرف آخرت نہیں دنیا کی کامیابی بھی رکھی ہے. اگر اس ظالمانہ جابرانہ نظام سے چھٹکارا چاہیے، اس انسانی استحصال کے بنیاد پر بنے ہوئے اس نظام سے ٹکرانا ہے، اگر اپنے بعد آنے والے بچوں کو کوئی انسانی شکل میں زندہ رکھنے کی معمولی سی بھی اندر تڑپ ہے، تو خدا را اللہ کے دین کے نفاذ کی محنت میں لگ جائیں. یہ واحد حل ہے، واحد حل ہے، واحد حل ہے ظلم سے ٹکرانے کا، اس نظام کو صحیح کرنے کا، اس نظام کے، اس باطل نظام کے، غیر اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے اندر رہ کر یہ توقع رکھنا کہ اس سے حالات اچھے ہو جائیں گے، یہ پاگل پن ہے، یہ بیوقوفی ہے، یہ جہالت ہے. ایک نظام بنا ہی اس بنیاد پر ہے کہ لوگوں کو غلام بنائے، لوگوں کا استحصال کرے. یہ پورا نظام کی بنیاد یہ ہے کہ حاکمانہ جابرانہ تسلط قائم کیا جائے انسانوں کے اوپر، اور ہم اسی نظام کو سپورٹ کر کے اسی کا کارندہ بن کر یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں ہمارے حقوق دے گا. پاگل پن ہے یہ، تو حالات اور خراب ہونے جا رہے ہیں، ابھی ہم کس گمان میں ہیں؟ ہمارے منہ سے جو نوالا ابھی جا رہا ہے وہ بھی چھین لیں گے یہ لوگ ابھی، کیونکہ اس پورے نظام کا حاصل یہی ہے کہ انسان کو غلام بناؤ. اور دین اسلام کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی غلامی میں دو، انسان انسان کا غلام نہیں ہے. یہی جھگڑا ہے، یہی ٹکراؤ ہے. اور مسئلہ کیا ہے؟ اسلام کے ساتھ جھگڑا کیا ہے؟ یہی تو جھگڑا ہے بھائی. کون آ کر کہتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ صرف اللہ کا غلام ہے، اس کے اوپر تم اپنا حکم نہیں چلا سکتے؟ یہ اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی نے آ کر یہ نعرہ لگایا تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا ان کی مخالف ہو گئی تھی. آج ہم اس نظام کے ساتھ، اگر وہ جو کہتے ہیں نا باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. ایک طرف ہماری دینی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ اس نظام کو اللہ کے، یعنی اس باطل نظام ہے، اس کو ہٹا کر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی محنت میں لگیں تاکہ آخرت کامیاب ہو، ساتھ ساتھ دنیا کی کامیابی بھی اسی کے اندر ہے. ہم تو گزار گئے زندگی، میں بات کر رہا ہوں اپنی، ہمیں جو بھی ہمارے اس وقت میرے ہم عمر لوگ بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کا سوچیں کیا دے کے جا رہے ہیں ان کو، کون سے نظام کے حوالے کر کے جا رہے ہیں ان کو، کیا شیچ. ہم تو چلے جائیں گے کچھ سالوں کے اندر، یہ ہمارے جو نوجوان بچے اب اگلا جو دور دیکھیں گے وہ کیا ہوگا، کیا ان میں کوئی اللہ کا نام لیوا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، اب تو یہ پریشانی ہو گئی ہے. تو خدا را ابھی بھی ہم نہ جاگے تو پھر ہماری غفلت ہمیں دنیا میں تو برباد کر رہی ہے، دنیا میں تو ذلت دے رہی ہے، آخرت میں بھی سوائے ذلت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا. اب یہ اجتماعیت کون سی ہو، کس میں جا کر جڑیں، میں نے سارے خدوخال آپ کے سامنے رکھ دیے. اللہ کے دین کے نفاذ کی محنت میں لگی ہوئی اجتماعیت، بیت سمتاد جو مسنون ہے اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے، اس کی بنیاد پر بنی ہوئی اجتماعیت، جو اللہ کے دین کے نفاذ کی محنت میں لگے ہوئے ہوں اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق، یہ وہ اجتماعیت ہے. نکلیے، ڈھونڈیے، دیکھیے، پڑھیے، اٹھائیے کتابیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اسی حوالے سے صرف یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی بنائی ہوئی جماعت ہے تنظیم اسلامی، اللہ کے فضل سے پورے انشراح کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، کم از کم 4 سے 5 جماعتیں میں نے جوائن کر کے چھوڑی ہیں، اور بالآخر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں پر آ کر ٹکا، اس امید کے ساتھ کہ الحمدللہ اس وقت فی زمانہ اگر ان معیارات پر کوئی جماعت اترتی تو وہ یہ جماعت. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں پوری خیر خواہی کے ساتھ، آگے بڑھیں اور سمجھیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آگے مل جائیں، یہ کوئی ممبرشپ کا کام نہیں کرتی یہ جماعت. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کا کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگوں کو بلاؤ اور فارم بھروا لو، نہ ہرگز نہیں. نہ ہمارے لیے تو وہ آدمی جو جذبات میں فارم بھر کے رہتا ہے مصیبت ہی ہوتا ہے. نہیں بھائی، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ بندہ چاہیے جو سوچ سمجھ کر آئے، پڑھے، دیکھے. اٹھائیے کتابیں، اٹھائیے لٹریچر، پڑھیے، سوال کیجئے، پوچھئے، جانیے، اچھی طرح سے تحقیق کر کے دیکھیں کہ ہاں بھائی یہ لوگ ہیں، کچھ کر رہے ہیں. اگر آپ کا دل مطمئن ہے آپ آئیے، جوائن کیجئے اس کارواں کا حصہ بنے اور اپنا کردار ادا کریں. اور آپ سمجھتے نہیں بھائی یہ خامخواہ کی بات ہے، دوسروں کی طرح یہ بھی ہے بھائی وقت برباد، تو ٹھیک ہے پھر اور جماعتیں دوسری ہیں، جائیے ان کے اندر شامل ہوئیے. لیکن شامل ہوئیے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے دین کا ان معیارات کے مطابق کام کر رہی ہے، اس میں شامل ہونا میرے اور آپ پر لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.